الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. الله تعالى شأنه نے آپ کی ہماری پوری انسانیت کی انفرادی اجتماعی دنیاوی اخروی مادی روحانی ہر قسم کی کامیابی ایمان اور عمل صالح میں رکھی ہے. ایمان اور عمل صالح اللہ تعالی شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے بغیر استحقاق کے ہمارے ڈیزرونگ نہ ہونے کے باوجود محض اپنے لطف و کرم سے ایمان کی دولت نصیب فرمائی. اللہم لک الحمد و لک الشکر اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اس پر جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اس لیے کہ جو بندہ بھی دنیا سے ایمان کی دولت کے بغیر آخرت میں جائے گا وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا, وہ کبھی بھی جہنم سے نکل نہیں سکے گا. اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے, اللہ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے. صلحاء ہمیشہ اپنے خاتمے کی فکر میں رہتے تھے. اس لیے کہ دنیاوی زندگی میں بہت کچھ نظر آئے اور اچھا اچھا نظر آئے, کبھی لوگوں کو بہت کچھ نظر آتا ہے اور اچھا اچھا نظر آتا ہے اور ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اندر کھوٹ ہی کھوٹ ہے, اور کبھی انسان کے دل پر غفلت کے ایسے پردے پڑ جاتے ہیں کہ اندر کھوٹ ہی کھوٹ ہوتا ہے مگر خود کو بھی سب کچھ اچھا ہی نظر آتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اللہ حفظ و امان میں رکھے, اللہ پناہ عطا فرمائے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا وہ اپنے رب کی معرفت تک ضرور پہنچے گا. اس لیے میرے بھائیو, اپنے عیوب کو دیکھا کرو, اپنی برائیوں کو دیکھا کرو. وہ شخص برا ہے جو اپنے عیوب سے آنکھیں بند کر لیتا ہے اور دوسروں کے عیوب کو ٹٹولتا رہتا ہے, اور وہ بہت اچھا ہے جو دوسروں کے عیوب سے آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اپنے عیوب کو ٹٹولتا رہتا ہے. نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر, رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر. اصل میں لوگ ہمیں برے اس لیے نظر آتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو کبھی دیکھتے ہی نہیں ہیں, ہم اپنی زندگی کی صرف اچھائیوں کو دیکھتے ہیں, برائیوں کی طرف ہماری نظر جاتی ہی نہیں ہے. اس لیے ہماری زندگیوں میں ہمیں اچھائیاں ہی نظر آتی ہیں, برائیوں سے تو ہم نے آنکھیں بند کر لی ہے, اور دوسروں کو جب دیکھتے ہیں تو اچھائیاں برائیاں دونوں نظر آتی ہیں, اگر کچھ شرافت ہے تو, یا پھر یہ کہ برائی ہی نظر آتی ہے. تو ہماری اچھائیاں ہی اچھائیاں نظر آتی ہیں, دوسروں کی برائیاں ہی برائیاں, تو ہم اس سے اچھے ہو گئے. یا یہ کہ ہماری اچھائیاں ہی اچھائیاں نظر آتی ہیں, دوسروں کی اچھائیاں اور برائیاں, تو پھر بھی ہم اچھے ہو گئے. تو جب تک ہماری اپنی ذات میں کتنی برائیاں ہیں وہ معلوم نہ ہو, اس وقت تک ہمیں یہی مغالطہ رہے گا کہ میرے جیسا اس مسجد میں کوئی نہیں ہے, میرے جیسا اس بستی میں کوئی نہیں ہے, مدرسے میں ہے تو میرے جیسا اس مدرسے میں کوئی نہیں, دعوت و تبلیغ کی تحریک میں ہے تو پوری دعوت و تبلیغ کی تحریک میں میرے جیسا کوئی نہیں ہے, فیکٹری میں ہے میرے جیسا کوئی نہیں, ہاسپٹل میں ہے میرے جیسا کوئی نہیں, گھر میں میرے جیسا کوئی نہیں, خاندان میں میرے جیسا کوئی نہیں. میں یہ میں جو ہے میں, اسی نے فرعون کو ہلاک کیا, انا ربکم الاعلی, انا میں, اور اسی نے شیطان کو ہلاک کیا, انا خیر منہ, انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں, انا خیر منہ, میں آدم سے بہتر ہوں, میں اس میں کو مٹانے کی ضرورت ہے, اس میں کو مٹانے کی ضرورت ہے کہ میں نہیں وہ مجھ سے اچھا ہے, میں اس سے اچھا نہیں وہ مجھ سے اچھا. دوسروں کی خوبیوں کو دیکھو, تو خوبیوں کو اور عیوب کو جب دیکھنے کا موقع آئے تو میں نکل جاوے اور وہ آ جائے. اور اگر اپنے اندر کچھ کمالات نظر آئے اس وقت بھی میں نکل جائے اور وہ آ جائے, کہ میں کچھ نہیں, یہ جو کچھ ہے وہ اس کی طرف سے آیا ہوا ہے. اس میں کو مٹانا ہے, میں, میرے دل کا کوئی تقاضا نہیں ہے, الگ الگ آرزوئیں ہوتی ہیں, تقاضے ہوتے ہیں کہ میں بہت بڑا تاجر ہو جاؤں, میرے پاس 1,00,000 جمع ہو جائے, مجھے ایسی گاڑی مل جائے, تو یہ اللہ کی طلب میں جو چل رہا تھا سالک, اس نے یہ کہا کہ میرے دل کا کوئی تقاضا نہیں ہے، ایک ہی تقاضا ہے صرف، میرے دل کا کوئی تقاضا نہیں ہے، میں اپنی انا کی فنا چاہتا ہوں. انا، یہ عربی کا لفظ ہے انا، میں، میں اس انا میں کو فنا کرنا چاہتا ہوں، یہ فنا ہو جائے، میں. اب اس میں کے اندر بہت چھپا ہوا ہے، میں کھا لوں چاہے میرا بھائی بھوکا رہ جائے، میں اچھے اچھے کپڑے پہن لوں چاہے اسے نہ ملے، میں اچھی جگہ تلاش کر لوں سونے کے لیے چاہے اسے بری ملے، میں، حرص، لالچ، گریڈ، اس میں بھی میں، میں اچھا یہ برا، یہ بڑائی، کبر، اور جو کچھ میری زندگی میں مجھے اچھائی نظر آ رہی ہے وہ میں کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں. انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ چیز مجھے میرے علم کی وجہ سے ملی، میری مہارت کی وجہ سے ملی، میرے تجربے کی وجہ سے ملی، میری ہوشیاری کی وجہ سے ملی، میری ذہانت کی وجہ سے ملی. اس نے اعتراض کیا، میری ہوشیاری، میری ذہانت، میرے علم کی وجہ سے میں نے اسے قائل کر دیا. ایک گمراہ شخص سے ملاقات ہوئی، میری ذہانت، میرے علم، میری مہارت دعوت کی، اس کی وجہ سے میں اسے صراط مستقیم پر لے آیا. اس میں کو میرے بھائیوں ختم کرنا ہے. میں، میرے دل کا کوئی تقاضا نہیں ہے، میں اپنی انا کی فنا چاہتا ہوں. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہے. اگر مرتبہ چاہتے ہو تو اپنی ہستی کو مٹانا پڑے گا. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہے، یہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. دانے کو ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر سونے کی تشتری میں رکھ دو، کچھ بھی نہیں ہوگا، سڑ جائے گا، اس میں کیڑے پڑ جائیں گے. یہ دانا اگر یہ کہے کہ نا، میں ہیوملٹی والی زندگی نہیں چاہتا، میں توازو والی زندگی نہیں چاہتا، میں اپنے آپ کو نہیں مٹا سکتا، میں اندر زمین میں کیوں رہوں، میں کیوں مٹاؤں اپنے آپ کو، نہیں، مجھے اونچی جگہ پہ رکھو، کسی تاکچے میں رکھو، سونے کی تشتری میں رکھو، ریشم کے کپڑے میں رکھو، یہ سڑ جائے گا. مگر یہ اگر خاک میں جاتا ہے اور کچھ دنوں کے لیے اپنے آپ کو مٹاتا ہے، کچھ ہفتوں کے لیے اپنے آپ کو مٹاتا ہے، تو یہ گلزار اور پھلدار درخت بن کر اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہے، یہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. تو کو اتنا مٹا، جب کسی اور کو کہیں گے میں کو مٹا تو اس کو تو کہیں گے، تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے. یعنی میں اس کو مٹاؤ، ختم کرو، تاکہ میں کبھی ذہن میں آئے ہی نہیں. میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. میرے محبوب حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پھر سالک اپنے دل پر محنت کرتا ہے تزکیہ کی، اور دل میں اللہ کے ذکر کا نور بڑھتا ہے، دل غفلت سے دھیرے دھیرے پاک ہوتا ہے اور ذکر کے نور کی طرف بڑھتا ہے، تو پھر سوچ میں بھی تبدیلی آتی ہے. میں نے اللہ کے فضل سے کیا، پہلے میں نے کیا، اب میں نے اللہ کے فضل سے کیا. تو حضرت مسکراتے تھے اور فرماتے تھے کہ کیا تو اللہ کے فضل سے مگر میں نے ہی، ابھی وہ بات نکلی نہیں، مگر یہ بھی اچھا مقام ہے الحمدللہ، اگر کسی کو یہ حاصل ہو جائے یہ کامیاب ہے کہ کم سے کم اتنا تو ہو گیا کہ جو کچھ ہے اللہ کے فضل سے ہے، اور آگے ترقی کرتا ہے، تزکیہ کی محنت، دل کی صفائی کی محنت، دل سے غفلت دور ہوتی ہے، اللہ کی یاد بڑھتی چلی جاتی ہے اور اللہ کا استحضار نصیب ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ نے کیا، اللہ نے کیا، اللہ نے کیا، پھر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو شرمندہ ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے کہ کیا اللہ نے اور یہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں، کیا اللہ نے اور یہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں۔ تو جیسے ایک شخص ڈوب رہا ہے اور کسی نے چھلانگ لگائی اور اس کو بچایا، تو احمد نے چھلانگ لگائی بچایا اور سلیم کی تعریف ہو رہی تو وہ شرمندہ ہو جائے گا، نہیں نہیں بھائی میں نہیں، انہوں نے کیا ہے، اس پر جو شریف آدمی پر جو کیفیت تاری ہوگی کہ بھائی پھلہار مجھے نہیں، میں مجھے نہیں، ان کو پہنا ہو، انہوں نے بچایا ہے۔ تو جب یہ استحضار نصیب ہو جاتا ہے کہ اس کارخانے عالم میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ سب وہی کر رہا ہے، اسی لیے جب وہ سوتا ہے تو پھر کہتا ہے اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہم بسمک المحیی احیا و بسمک الممیت اموت، کہ اللہ آپ کا جو نام ہے کہ الممیت آپ لوگوں کو مارتے ہیں، اور آپ کا جو نام ہے المحیی آپ لوگوں کو مار کر پھر جلاتے بھی ہیں، تو مارنے والے بھی آپ ہی ہیں، جلانے والے بھی آپ ہی ہیں، تو آپ کے مارنے پر سوتا ہوں اور آپ کے جلانے پر اٹھتا ہوں، میں نہیں سو سکتا جب تک کہ آپ مجھے سلائے نہیں، اور میں اٹھ نہیں سکتا جب تک کہ آپ مجھے اٹھائے نہیں۔ تو سوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ سلائیں گے تو سو سکوں گا، اور سو جانے کے بعد آپ جگائیں گے تو جاگ سکوں گا، اللہم بسمک اموت، بسمک الممیت اموت و بسمک المحیی احیا۔ اور جب صبح کو اٹھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں جگایا۔ ارے بھائی جگایا تو بیوی نے ہے، جگایا تو الارم کلاک نے ہے، جگایا تو دوست نے ہے، نہ یہ سارے اسباب ہیں، وہ نظر ہی نہیں آتے، مسبب الاسباب نظر آتا ہے اسے۔ وہ کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں جگایا، بعد ما اماتنا، ہمیں سلانے کے بعد، ہمیں موت دینے کے بعد، اس لیے کہ نیند بھی موت ہی کے مترادف ہے۔ ایک چیز، ایک شخص نیند میں چلا جاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے، میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے اللہ کے فضل سے کیا، اللہ نے کیا، اللہ نے کیا۔ اور دیکھو بھائی، دل دماغ میں یہ رہے کہ میں نے کیا، اور اوپر اوپر سے بزرگی کا یہ تیسرا گریڈ بتلانے کے لیے کوئی کہتا رہے کہ اللہ نے کیا، اللہ نے کیا، اللہ نے کیا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ جس کا آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں وہ آپ کے کھوٹ اور نفاق کو خوب دیکھ رہا ہے، کہ دل دماغ میں تو فرعون بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے کیا، دل دماغ میں شیطان بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے کیا، اور پھر اور بڑا بننے کے لیے بزرگوں پر اپنی بزرگی کا، لوگوں پر اپنی بزرگی کا چھاپ ڈالنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کیا، اللہ نے کیا، اللہ نے کیا۔ مگر اللہ تعالی حقیقی معنی میں ہمیں ایک کیفیت عطا فرما دے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے بڑا حربہ شیطان کا یہ ہے کہ مایوس کر دیتا ہے کہ بات تو بہت عمدہ ہے اور واقعی اونچی ہے اور اللہ کرے کہ مجھے بھی یہ چیز مل جائے, مگر بس یہ مگر آ کر کے ساری ترقی کی راہ مار دیتا ہے. مگر کا مطلب یہ کہ مگر میں نہیں کر سکوں گا, یہ میں نہیں کر سکوں گا, بہت اونچا مرتبہ یہ تو, میں جاہل آدمی, میں نہیں, میں گنہگار آدمی, میں نہیں کر سکتا, میں جس ماحول میں رہتا ہوں میں مجھ سے نہیں ہو سکے گا. میری عمر اب دیکھو 60-70 سال کی ہو گئی, اگر 20-25 سال کی عمر میں شروع کرتا تو شاید نہیں. اگر میرے بھائیو آپ کی صرف 24 گھنٹے کی زندگی باقی رہ گئی ہے, صرف 24 گھنٹے کی, پھر بھی آپ کو یہ دولت مل سکتی ہے, پھر بھی آپ کو یہ دولت مل سکتی ہے. اگر 8 گھنٹے کی صرف زندگی رہ گئی ہے, پھر بھی آپ کو یہ دولت مل سکتی ہے. اگر 1 گھنٹے کی زندگی رہ گئی ہے, پھر بھی آپ کو یہ دولت مل سکتی ہے. اس لیے کہ یہ دولت کمائی نہیں جاتی, یہ دولت دی جاتی ہے. اگر دولت کمائی جاتی تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ عالم بننے کے لیے تو 6 سال کی ضرورت ہے, میرے پاس تو زندگی کا 1 سال ہی باقی رہ گیا, میں کیسے عالم بن سکتا ہوں. ڈاکٹر بننے کے لیے 10 سال کی ضرورت ہے, میرے پاس 5 سال رہ گئے, میں کیسے بن سکتا ہوں. ملینئر بننے کے لیے کم سے کم 20 سال چاہیے, میرے پاس تو صرف 5 سال رہ گئے, میں کیسے کما سکتا ہوں اتنا پیسہ. یہ دی جاتی ہے. اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ ہماری نیتوں کو دیکھتے ہیں, اندر کے جذبے کو دیکھتے ہیں, اور اس جذبے کے ساتھ ایکشن کو دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ اسی وقت اس مجلس میں طے کر چکا ہے کہ اللہ کا تعلق ایسے حاصل کرنا ہے کہ میرے دل دماغ میں بھی اللہ ہی اللہ بسا ہوا ہو, کہ جو کچھ کر رہا ہے اللہ ہی کر رہا ہے, جو کچھ کر رہا ہے اللہ ہی کر رہا ہے, جو کچھ کر رہا ہے اللہ ہی کر رہا ہے. جب اللہ اس جذبے کو دیکھیں گے تو اللہ فیصلہ کریں گے کہ میرے بندے کے پاس مجاہدہ کے ذریعے اس نعمت کو حاصل کرنے کا تو اب وقت نہیں ہے, اس سے کہ تو میری طرف آ رہا ہے, مگر یہ فیصلہ کر چکا تھا میں اگر اسے 10 سال دے دیتا تو مجاہدے کے ذریعے اس دولت کو حاصل کر لیتا تو میں اپنی طرف سے اسے مفت ہی میں دے دیتا ہوں. مایوسی سے نکلو, ڈسپونڈنسی نہیں ہونی چاہیے, ڈسپونڈنسی نہیں, مایوسی نہیں. انہ لا یئسو من روح اللہ الا القوم الکافرون. ڈسپونڈنسی میں تو کافر لوگ مبتلا ہوتے ہیں, مومن بندہ جو اللہ کا ہے, جس کا تعلق اللہ سے ہے, جو اللہ کی قدرت کو مانتا ہے, جو اللہ کی رحمت میں ایمان رکھتا ہے, جو اللہ کی لطف و مہربانی سے واقف ہے, وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, لا تقنطوا من رحمت اللہ, لا تقنطوا من رحمت اللہ. اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ دولت مجھے نہیں مل سکتی, اس دولت کا حصہ مجھے تو نہیں مل سکتا, اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یا تو اللہ تعالی شانہ ٹائیڈ ہے, یا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کا خزانہ تنگ ہے, اللہ کا خزانہ تنگ, کہ اس کو تو مل سکتا ہے, اسے مل سکتا ہے, اسے مل سکتا ہے, اسے مل سکتا ہے, مجھے نہیں مل سکتا. اللہ کا خزانہ ذرا چھوٹا پڑ جائے گا جب میں لینے کے لیے جاؤں گا. اللہ حساب کرے گا کہ اگر میں اسے دینے جاؤں تو گھٹ جائے گا, اس لیے مجھے نہیں دے گا وہ. نہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ کا خزانہ وہی بہت وسیع. لون اولکم واخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی سعید واحد فسألونی فاعطیت کل انسان مسئلته ما نقص ذلک من ملکی شیئا. لو ان اولکم واخرکم, تمہارے اگلے تمہارے پچھلے, و انسکم و جنکم, تمہارے انسان تمہارے جن, آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری انسان تک, پہلے جن سے لے کر آخری جن تک, قاموا فی سعید واحد, ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں, فسألونی, اور مجھ سے مانگے, دل کھول کر مانگے, جو مانگنا چاہے مانگے, فَآتَيْتُ كُلَّ إِنسَانِ مَسْأَلَتَهُ، اور میں ہر شخص کو اس کی مانگی ہوئی چیز دے دوں. تو میرے خزانے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی. ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ اتنی کمی آئے گی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں داخل کر کے نکالنے سے کمی آتی ہے. مگر یہ کہ محنت اور کوشش چاہیے، اور محنت اور کوشش میں سب سے پہلی محنت کون سی؟ دل کی محنت. دل کی محنت، اندر جذبہ پیدا ہو جائے گا نہیں، میں اللہ کو اپنا بنانا چاہتا ہوں، میں اللہ کو اپنا عاشق بنانا چاہتا ہوں، یہ پہلی محنت. نماز، روزہ، زکات، تلاوت، یہ سب اس کے بعد، پہلے اندر کا جذبہ کہ نہیں کسی طرح بھی مجھے اللہ کو اپنا بنانا ہے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے. میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے. کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے ہوں یارب طلبگار تیرا. اندر کا جذبہ، اور اس جذبے کے ساتھ پھر اللہ تعالی جب تک زندگی دے کوشش 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 کہ گناہ بالکل نہ ہو، اور گناہ ہو جائے تو توبہ، گناہ بالکل نہ ہو، گناہ ہو جائے تو توبہ، چاہے ہر منٹ پر یہ کرنا پڑے، ہر منٹ پر کہ او ہو ابھی تو توبہ کی تھی اور دیکھو پھر زبان سے گالی نکل گئی، اللہ معاف کر دے، اب گالی نہیں بولوں گا، اب نہیں بولوں گا، اور پانچ منٹ کے بعد عادت تھی تو پھر گالی بولی، کہ اللہ معاف کر دے، پھر ہو گیا، اب نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا، پھر آدھ گھنٹے کے بعد گالی، اے اللہ معاف کر دے، پھر نہیں کروں گا، نہیں کروں گا. تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، یہ کیفیت کہ اللہ اللہ اللہ، عیوب اور خوبیوں کو دیکھے تو میں ختم ہو جائے اور وہ آ جائے کہ وہ مجھ سے اچھا ہے، وہ مجھ سے اچھا، 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 وہ مجھ سے اچھا. بھائی کیسے اچھا؟ وہ مجھ سے کیسے اچھا؟ مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں اور میرے داڑھی ہے، تو میں کیسے سمجھاؤں کہ میں نہیں وہ، میں افضل نہیں وہ، میں کیسے سمجھاؤں؟ کرنا تو ہے یہ، مگر کیسے؟ مجھے تو اس کی داڑھی نظر نہیں آتی اور اپنی داڑھی نظر آتی ہے. داڑھی منڈوانا، داڑھی کٹوانا بہت بڑا گناہ، اللہ اعلان اللہ کی نافرمانی کرنے والا، تو میں اپنے آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ میں برا اور وہ اچھا؟ یہ میرا پڑوسی ہے، نمازیں پڑھنے کے لیے نہیں آتا، مجھے پتا ہے، تو میں کیسے سمجھاؤں کہ وہ اچھا اور میں برا؟ میرا پڑوسی ہے، ٹی وی فلموں کی آوازیں، گانے بجانے کی آوازیں بار بار یہاں آتی ہیں میرے گھر میں، میں کیسے اپنے آپ کو سمجھاؤں کہ وہ مجھ سے اچھا؟ اس طرح سمجھاؤ میرے بھائیو کہ ہو سکتا ہے کہ کل وہ میرے جیسا ہو جائے اور میں اس کے جیسا ہو جاؤں. اور پہلے راؤنڈ میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، دوسرے راؤنڈ میں بھی کوئی فیصلہ نہیں، تیسرے راؤنڈ میں بھی کوئی فیصلہ نہیں، دونوں لڑ رہے ہیں، دونوں لڑ رہے ہیں، اور یہ چیمپئن اے جو ہے پہلا راؤنڈ بھی اس کے حق میں جاتا ہے، دوسرا بھی اس کے حق میں، تیسرا بھی اس کے حق میں، چوتھا بھی اس کے حق میں، پانچواں بھی اس کے حق میں، چھٹا بھی اس کے حق میں، سارے راؤنڈ اس کے حق میں جا رہے ہیں، پھر بھی وہ اتراتا نہیں. اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ اگر آخری راؤنڈ میں اس نے مجھے نیچے گرایا اور دس کی گنتی سے پہلے نہ اٹھ سکا تو اصل فیصلہ تو آخری راؤنڈ پر ہوگا. تو اصل فیصلہ، اصل فیصلہ، اصل فیصلہ آخری راؤنڈ پر ہوگا جب ملک الموت روح لینے کے لیے آئیں گے. اس وقت اگر اللہ کو اس کی کوئی ادا، کوئی نیکی، کوئی بھلائی ایسی پسند آ گئی کہ اسے ولایت کے مقام پر اٹھا کر کے اپنے پاس بلایا، اور میری کوئی برائی کی نحوست ایسی سامنے آ گئی، موت کے وقت کی زبان بند ہو گئی، تالے لگ گئے، دماغ معوف اور دل کفر کی طرف چل پڑا، تو فیصلہ تو آخری راؤنڈ کا ہے. اس وقت تو ابھی داڑھی اس کی نہیں ہے، میری ہے، یہ میوزک سنتا ہے میں نہیں سن رہی، تو پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے راؤنڈ پر ہم چل رہے ہیں. اس لیے ہر شخص کو اپنے سے اچھا سمجھو، ہر شخص کو اپنے سے اچھا سمجھو. بہت آسان سمجھنا ہر شخص کو کہ پتا نہیں کیا ہوگا، پتا نہیں کیا ہوگا، پتا نہیں کیا ہوگا، فائنل راؤنڈ میں پتا نہیں کیا ہوگا. ایک غیر مسلم شہزادے نے تمسخر کے لیے ایک بزرگ کو بلایا، پکڑ لیا تھا، تو اس بزرگ سے کہا کہ تو اچھا ہے یا میرا کتا اچھا ہے، تو اچھا یا میرا کتا اچھا. بزرگ تھے، بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے کہا کہ اس کا جواب میں اس وقت تو نہیں دے سکتا، اس لیے کہ ابھی تو ہم پہلے راؤنڈ میں ہیں، دوسرے راؤنڈ میں ہیں، تیسرے راؤنڈ میں ہیں، چوتھے راؤنڈ میں ہیں، اس کا جواب تو آخری راؤنڈ سے فارغ ہونے کے بعد دوں گا، مرنے کے بعد، مرنے کے بعد دے سکتا ہوں. کہا مرنے کے بعد؟ تو کہا اگر میں ایمان کے ساتھ گیا تو میں اچھا تیرے کتے سے، لیکن اگر ایمان کے بغیر گیا تو تیرا کتا مجھ سے اچھا. یہ میں نے بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر یہ اشکال دور کر دیا کہ بھائی جب خوبیوں اور عیوب کو دیکھیں تو وہ اچھا اور میں برا، جب مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ میں اچھا تو میں ایسے کیسے سمجھوں؟ بڑوں کی جب اصلاح ہو جاتی ہے تو وہ ہر ایک کو اپنے سے اسی وقت اچھا سمجھتے ہیں، ان کو فائنل راؤنڈ کا بھی نہیں سوچنا پڑتا. مگر یہ ہم جیسے کمزوروں کے لیے، تو عیوب اور خوبیوں کو دیکھے تو وہ مجھ سے اچھا، اور کمالات کو دیکھے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ، میں نے نہیں وہ. بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جب بھی سفر کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور آپ کے اکثر اسفار جو ہوئے ہیں وہ اعلی کلمت اللہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، دشمنوں کو کچلنے کے لیے، اور ہر جگہ سے فتح یاب ہو کر واپسی ہوتی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی. تو جب واپس آ جاتے تھے، یعنی سارے کاموں سے فارغ ہو جاتے تھے کہ تشریف لے گئے، لڑائی لڑی، فتح حاصل ہوئی اور واپس آ رہے ہیں، تو جب مدینہ منورہ نظر آتا تھا اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کا ذہن بنانے کے لیے آپ یہ ذکر شروع کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ، کہ کسی کو یہ نہ ہو کہ میری بہادری کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، میری بہادری کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. کسی کو ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، اس اسٹریٹجی کی وجہ سے، اس ذہن نہ، لا الہ الا اللہ وحدہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تنہا اللہ کے، وہی معبود، وہی مسجود. لا الہ الا اللہ وحدہ ونصر عبدہ، کسی کی نظر میرے اوپر بھی نہ جائے، میرے اوپر بھی نہیں، اللہ پر نظر نہیں. اس نے کہا ونصر عبدہ، اسی نے اپنے بندے کی مدد کی، اسی نے اپنے بندے کی مدد کی. وانجز وعدہ، اسی نے اپنے بندے سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا. وہزم الاحزاب وحدہ، اور اسی نے دشمن جو کوالیشن بنا کر مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تھے ان کی جمعیت کو شکست دی، اسی نے. اور مکہ فتح ہوا، غالباً اونٹنی کی نکیل حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. اور انکساری اتنی تھی، توازو اتنی، بہت بڑا ٹرائمف، بہت بڑا ٹرائمف کہ 8 سال پہلے قسم پرسی کا عالم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ سے باہر نکلے ہجرت والی رات، تو اپنے وطن سے بہت زیادہ محبت تھی، اور وطن بھی کون سا، مکہ مکرمہ جہاں اللہ کا گھر ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، ایک نظر ڈالی مکہ مکرمہ پر اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا مکہ تو انک لاحب الارض الیہ، اس روئے زمین پر تجھ سے زیادہ محبوب کوئی ٹکڑا مجھے نہیں ہے، اگر مجھے میری قوم یہاں سے مجھے نکلنے پہ مجبور نہ کرتی تو تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا. اس قسم پرسی کے عالم میں اپنی جان بچا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور 8 سال کے اندر فاتح بن کر واپس مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں. صرف 8 سال میں، اس زمانے کے اعتبار سے یہ بہت بڑا کارنامہ کہ جو شخص اپنے ساتھیوں کے ساتھ جان بچاتے ہوئے ایک جگہ سے نکلا تھا، وہ 8 سال کے بعد جم غفیر کو لے کر فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہا ہے. مگر نہ اصحاب سیر لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے مختلف جماعتوں میں صحابہ کو تقسیم کر دیا تھا، چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں، اور ہر ایک ٹکڑی کے اوپر، ہر ایک دستے کے اوپر ایک شخص کو امیر بنایا ہوا تھا. تو ارباب سیر لکھتے ہیں کہ ایک دستہ گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا، چوتھا گزرا، پانچواں گزرا، چھٹا گزرا، ساتواں گزرا، یہ دستے گزرتے چلے گئے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے. سب سے اخیر میں جو دستہ آیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. سب سے اخیر میں آپ داخل ہو رہے ہیں، اور اس کے بارے میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اقل الکتائب، سب سے چھوٹا دستہ، کوئی شان و شوکت نہیں. اس لیے کہ وہاں توازو تھی، ہمبلنس، اور گردن اونچی سینہ نکلا ہوا نہ، سینہ اندر، گردن جھکی ہوئی، اس لیے کہ اللہ کے احسان اور اللہ کے فضل میں دبے ہوئے تھے کہ جو کچھ کیا انہوں نے کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے کیا، انہوں نے کیا. تو احسان میں دبے ہوئے تھے، احسان میں دبے ہوئے تھے کہ میرے اوپر اللہ کا اتنا فضل، اتنا احسان کہ آج مجھے اللہ یہ دن دکھا رہے ہیں. داڑھی اونٹ کے کوہان کو لگ رہی تھی داڑھی مبارک، اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں غالب النکیل اونٹ کی، وہ آگے آگے چل رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اسامہ رضی اللہ عنہ اونٹنی پر سوار ہیں، ایک غلام کے بیٹے. اور جب مکہ مکرمہ میں اب داخل ہو رہے ہیں اندر، تو آپ کی زبان پر پھر یہی کلمات، لا الہ الا اللہ وحدہ ونصر عبده وانجز وعده وهزم الاحزاب وحده. تو کوئی اتنا میٹا، تو کوئی اتنا میٹا نصیحت کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ میں کی جگہ پر تو آ جائے گا، یعنی اس میں کو مٹا دے. تو کوئی اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، یہ ذہن میں آئے ہی نہیں کہ میں کچھ ہوں، یہ ذہن میں آئے ہی نہیں کہ میں نے کیا، یہ ذہن میں آئے ہی نہیں کہ میں مجھے چاہیے، مجھے چاہیے، مجھے چاہیے، دوسروں کا بعد میں ہوتا رہے نا. تو کو مٹا، تو کو مٹا، تو کو مٹا. اللہ کر رہا ہے سب کچھ، جو کچھ اس کارخانہ عالم میں نظر، سب کچھ اللہ کر رہا ہے. گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، گلستہ میں گیا، باغ میں گیا اور پھولوں کو دیکھا، کوئی گلابی پھول ہے، کوئی پیلا پھول ہے، کوئی لال پھول ہے، الگ الگ رنگ اور خوشبوئیں الگ الگ، گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، ہر ایک گل کو دیکھا، مگر مجھے گلابی پھول کو دیکھا تو اس گلابی رنگ میں بھی تیرا رنگ نظر آیا، اور لال رنگ میں بھی تیرا رنگ نظر آیا، پیلے رنگ میں بھی تیرا رنگ نظر آیا، مجھے پیلا نظر نہیں آیا، لال نظر نہیں آیا، گلابی نظر، ہر ایک میں مجھے تیرا رنگ نظر آیا، اور جب میں اس کی مہک سے لطف اندوز ہونے لگا الگ الگ پھولوں کی مہکوں سے تو مجھے ہر خوشبو میں تیری مہک محسوس ہوئی، گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، تیری سی ہی رنگت، تیری سی ہی بو ہے، میں نہیں وہ، میں نہیں وہ، وہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، ھذا من فضل ربی، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، کتنی بڑی بات، میں یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، یہ دیکھو اللہ والے، اللہ والوں کی سب سے اونچی جماعت ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، اور اس کے بعد اولیاء امت، یہ اللہ والے، یہ دلوں پر محنت کرتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، دل میں اللہ اتر جاتا ہے، اور دل میں اللہ اتر جاتا ہے تو دماغ میں بھی اللہ، پھر ہر جگہ پر اللہ ہی اللہ، 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 میں کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کر رہا ہے، میں کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کر رہا ہے، اسی لیے بہت کچھ کرنے کے بعد بھی وہ ڈرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اپنی نیکیاں نظر نہیں آتی، اللہ کی شان استغنا نظر آتی ہے، اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، اللہ کی شان بے نیازی نظر آتی ہے، وہ اپنا مقابلہ مخلوق سے نہیں کرتے، وہ ہمیشہ اللہ کی طرف لو لگائے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو جن کے ذہن میں ہر وقت اللہ ہوتا ہے تو اللہ کے مقابلے میں خود چھوٹے ہی نظر آتے ہیں، اور ہماری لو اللہ سے لگی ہوئی نہیں ہوتی تو ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف نظر کرتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے کہ نا ڈاکٹر سے میں بڑا، اس لیے کہ یہ ڈاکٹر ہے اور میں عالم ہوں، احمد کی طرف نظر پڑتی ہے، اس کی داڑھی نہیں ہے میری داڑھی ہے اس لیے میں بڑا، اسماعیل کی طرف نظر پڑتی ہے یہ غبی ہے اور میں ہوشیار، میں بڑا، ہماری نظر جو کہ مخلوق پر پڑتی ہے، اور مخلوق پر بھی ان کے عیوب پر، تو ان عیوب کے مقابلے میں ہم بڑے رہتے ہیں، اور ان کے دلوں میں اللہ رچ جاتا ہے، بس جاتا ہے، تو ہر وقت انہیں اللہ اللہ اللہ، وہ مخلوق کو بھی دیکھتے ہیں تو مخلوق کو دیکھ کر ان کی نظر خالق کی طرف چلی جاتی ہے، تیرا آئینہ عالم رنگ بو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، پہاڑ کو دیکھتا ہوں تو میرا نظر، میری نظر تیری طرف چلی جاتی ہے، چاند کو دیکھتا ہوں تیری طرف چلی جاتی ہے، سورج کو دیکھتا ہوں تیری طرف چلی جاتی ہے، تو جب ہر وقت نظر اللہ کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کی طرف، اور نظر اللہ کی طرف ایسی ہو جاتی ہے، ایسی ہو جاتی ہے، ایسی ہو جاتی ہے کہ ان کی زندگی میں بھی جو کچھ پیش آتا ہے تو یقین بیٹھا ہوا ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے، میرے رب کی طرف سے ہے، میرے اللہ کی طرف سے ہے، میرے خالق کی طرف سے ہے، میرے محبوب کی طرف سے ہے، میرے محبوب کی طرف سے ہے، میرے محبوب کی طرف سے ہے، اسی لیے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پریشانیوں اور مصیبتوں کا علاج اللہ تعالی شانہ سے تعلق ہے، اس لیے کہ جب اللہ دل میں اتر جاتا ہے اور ادھر سے کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، تو وہ اسے اپنے محبوب کی طرف سے نعمت سمجھتا ہے، اور اس بیماری کے اندر اسے وہ لطف آتا ہے جو مالداروں کو اور دنیا داروں کو بریانی اور قورمے میں نہیں آتا، اس لیے کہ نظر اللہ کی طرف، کہ یہ بیماری بیماری نہیں، اللہ کی طرف سے نعمت آئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس لیے کہ وہ بیمار کرتا ہے، یہ پیاس اللہ کی طرف سے ہے اس لیے کہ وہ پیاس بھیجتا ہے، یہ بھوک اللہ کی طرف سے اس لیے کہ وہ بھوک بھیجتا ہے، ہر حال میں شاداں و فرحاں، اللہ ہمیں، اللہ تعالی ہمیں اپنا یہ تعلق نصیب فرما دے، سب کچھ اللہ کر رہا ہے، کچھ نہیں، سب کچھ اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو عموماً ان دونوں کو الگ الگ کیا جاتا ہے کہ عبادت کرنے کا وقت آتا ہے تو عبادت ہم آپ ہی کی کرتے ہیں، اور جب کسی چیز کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو آپ ہی سے مانگتے ہیں. مگر بعض حضرات نے ان دونوں کو ساتھ کیا ہے کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت چونکہ آپ کی مدد کے بغیر ہو نہیں سکتی، اس لیے عبادت کے لیے ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں کہ آپ ہم سے صحیح عبادت کروائیے. عبادت کے لیے مدد مانگی جا رہی ہے، یعنی ایک طرف تو یہ کہا جائے آپ ہی کی عبادت کر رہے ہیں، مگر یہ کہ آپ کی مدد کے بغیر ہوگی نہیں، اس لیے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں کہ ہم آپ سے عبادت کروائیے، ہم آپ سے عبادت کروائیے، آپ ہم سے عبادت کروائیے. اور دوسروں کو جب دیکھیں ان کو اپنے سے افضل سمجھو، افضل سمجھو، بہتر سمجھو. ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے اور گندا نظر آتا ہے، مگر اسی وقت اس کے اندر کوئی ایسی کوئی خوبی ہو جس کی وجہ سے اللہ کی نظر میں اسی وقت وہ آپ سے اچھا ہو، اسی وقت اللہ کی نظر میں آپ سے اچھا ہو. کبھی کبھی ایک نیکی سے بھی کایا پلٹ جاتی ہے. اسی لیے میرے بھائیوں، جب بھی کوئی نیک کام کرنے کا موقع آئے تو ایسا مت سمجھو کہ میں بہت گنہگار، صبح سے شام فلموں میں بیٹھا رہتا ہوں، زنا میں، شراب میں، ڈرگ میں رہتا ہوں، اور ابھی یہ خیال آ رہا ہے کہ سبحان اللہ کہوں تو ایک سبحان اللہ سے کیا ہوگا. نہیں نہیں، یہ اللہ تجھے ولی بنانا چاہتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اسے ایک سبحان اللہ کے ذریعے تجھے ولی بنا دے. اسے جب بھی نیکی کا خیال آئے تو کر گزرو، کر گزرو. ایسے بہت لوگ ہیں جن کی زندگیاں گناہوں میں لت پت تھی، دل میں کسی نیکی کا خیال آیا، اس نیکی کو انہوں نے کیا، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس نیکی کی برکت سے انہیں ولایت کے مقام پہ پہنچا دیا. تو اس وقت بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے اچھا ہو، اللہ ہماری کسی غلطی پر اسی وقت ناراض ہو. ہو سکتا ہے کہ ہماری عبادتیں بہت ہیں مگر ان میں ریا ہے، داڑھی ہے مگر ریا ہے، نمازیں ہیں مگر ریا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ہماری کوئی چیز بھی مقبول نہ ہو اور یہ کچھ نہیں کر رہا ہے، مگر شاید کوئی ایک آدھ چھوٹی موٹی نیکی ایسی ہوگی جو اللہ کے یہاں قبول ہو اور وہ ہم سے بہتر ہو. اور اگر یہ نہیں تو جیسے میں نے کہا کہ اصل تو دسویں راؤنڈ پر فیصلہ ہوتا ہے، گیارہویں راؤنڈ پر، بارہویں، آخری راؤنڈ پر، آخری راؤنڈ پر. اسی لیے پورے گیارہ کے گیارہ راؤنڈ ہارنے والا بھی مایوس نہیں ہوتا، وہ آخری راؤنڈ میں بھی اس کوشش میں رہتا ہے کہ میں اسے گرا دوں تو بازی میرے ہاتھ میں آ سکتی ہے. تو ہمیں بھی آخری وقت تک نہ اطمینان سے بیٹھنا ہے نہ مایوس ہونا ہے، آخری وقت تک. اس لیے کہ آخری وقت میں وہ ہم پر غالب آ سکتا ہے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی وفات ہو رہی ہے، جب گنود کی چھاتی ہے تو کہتے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں. دو چار مرتبہ ایسا ہوا تو صاحبزادے نے کہا کہ ابا، موت مومن کا تحفہ، اللہ سے ملاقات، جنت میں داخلہ، اور آپ جیسا محدث اور ولی ابھی نہیں، ابھی نہیں. کہا کہ بیٹا، میں ملک الموت سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں شیطان سے بات کر رہا ہوں. وہ میرے پاس آ کر کہہ رہا ہے کہ احمد، میں نے تجھے گمراہ کرنے کی بہت کوشش کی مگر تو جنت میں چلا گیا. تو میں اسے کہہ رہا ہوں کہ نہ، ابھی نہیں، ابھی یہ آخری چند لمحے ہے، یہ آخری راؤنڈ ہے، اس میں بھی تو غالب آ سکتا ہے میرے اوپر، ابھی نہیں، جب تک روح نہ نکلے. یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، یہی تجھ کو دھن ہے کہ میں میں یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے بالا، سب سے اوپر رہوں، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا؟ جسے اخیری راؤنڈ سے گزرنا ہے وہ اس طرح کی زندگی گزارتا ہے جسے پتا ہی نہیں کہ آخری وقت میں کیا ہوگا. تو اتنا نہیں چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، عجب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کو حکارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے جب تک ایمان کے ساتھ روح نہ نکلے. اور مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ موت کے وقت پتا نہیں کون سی نیکی کام آ جائے اور اللہ جل جلالہ وام من والو فضل فرما دے. اس لیے آخری وقت تک، آخری وقت تک جو نیکی کر سکو کرو. گناہوں کا انبار ہے، گناہوں کا انبار، فکر مت کرو، جتنا حاصل کر سکو کرو، کرو جتنا حاصل. ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی نیکی ہو جائے زندگی میں جن کی برکت سے سارے گناہ مٹ جائے. اور فیصلہ آخری راؤنڈ پر، ایک یہودی کا انتقال ہو گیا، بات قطعی نہیں ہے مگر ضمنی ہے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. خواب حجت نہیں ہوتے مگر خوابوں سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. یہودی کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ہے، کہا کہ بھئی تو جنت میں کیا کر رہا ہے، تو جنت میں؟ تو کہا کہ میں مسلمان ہو کر کے مرا ہوں. دیکھا آخری راؤنڈ، آخری راؤنڈ، سارے راؤنڈ شیطان کے حق میں گئے مگر آخری راؤنڈ اس کے حق میں گیا. تو جنت میں کیا، تو جنت میں کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ ایمان کی حالت میں مرا ہوں. ایمان کی حالت میں؟ کہا کہ ہاں، اللہ تعالی شانہ کو میری ایک ادا پسند آ گئی، ایک ادا پسند آ گئی، تو مرنے سے پہلے پہلے اللہ نے مجھے ایمان کی سعادت سے سرفراز کر دیا. ایک ادا پسند آ گئی. کہا کیا؟ تو کہ میں مسلمانوں کے محلے میں رہتا تھا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، میرا بیٹا دوپہر کے وقت باہر آنگن میں کھڑے کھڑے ہاتھ میں روٹی لیے کھا رہا تھا. مجھے بہت غیرت آئی، اس لیے کہ میں بھی یہودی ہوں، میں روزے کی حقیقت کو سمجھتا ہوں، اور میرے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ اس کے اس عمل سے مسلمانوں کے دلوں پر کیا گزر رہا ہوگا. تو کہا مسلمانوں کی خیر خواہی اور ہمدردی میں مجھے دل میں غصہ آیا، جس کے نتیجے میں میں باہر گیا، اس کے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور ایک تماچا رسید کیا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ مسلمانوں کا مبارک مہینہ ہے اور تو سب کے سامنے یہاں کھڑے کھڑے روٹی کھا رہا ہے. کہا اللہ کو میری یہ نیکی پسند آ گئی، موت سے پہلے اللہ نے مجھے ایمان دے دیا. تو گنہگاروں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے پر عبادت کرنے والوں کو اترانا نہیں چاہیے. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک ظریف الطبع شخص تھا، ہنسی مذاق کرنے والا، تو وہ اپنے دوستوں سے کہا کرتا تھا کہ یار جو بھی یہاں سے جاتا ہے دوسری دنیا میں جا کر ہم سب کو بھول ہی جاتا ہے، کوئی خواب واب میں آ کر کچھ بتاتا ہی نہیں کہ وہاں ہوتا کیا ہے. یہ بیمار ہوا تو دوستوں نے اس سے مذاق کی کہ بھائی خیال رکھنا، تم دوسروں کی بڑی شکایتیں کرتے تھے، اب تم جا رہے ہیں تو تم ذرا آ کر کے بتانا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد جو پہلی رات تھی سب دوستوں کے خواب میں آیا اور سب نے ایک جیسا خواب دیا. اللہ فضل فرماتے ہیں ہم پر اور خوابوں کے ذریعے بھی بہت کچھ سکھاتے ہیں، اسی لیے خواب کو مبشرات کہا گیا ہے، یہ بشارت ہے. تو سب نے کہا کہ بھائی چل تو خواب میں آیا، خواب میں بات ہو رہی ہے، کیسا پایا اس جہان کو، وہاں کی کچھ آپ خبر دو. تو کہا کہ ہاں میں نے تو تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں کروں گا، تو دیکھو آیا نا. کہا کہ یہ تو عجیب عالم ہے، یہ دنیا عجیب ہے. کہا کیوں؟ تو کہ یہاں ساؤ پکڑے جاتے ہیں، چور چھوٹ جاتے ہیں. ساؤ یعنی جو اچھے ہوتے ہیں، جو مجرم نہیں ہوتے، یہاں ساو پکڑے جاتے ہیں چور چھوٹ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہم جن کو بہت اچھے سمجھتے تھے، یہاں اگر پتا چلتا ہے کہ وہ کیسے تھے، اور جن کو ہم بہت برا سمجھتے تھے یہاں اگر پتا چلتا ہے کہ وہ بھی اچھے تھے. تو یہاں ساو پکڑے جاتے ہیں چور چھوٹ جاتے ہیں. یوم تبلا سرائر، وہاں بھید میرے بھائیوں کھول دیے جائیں گے، بھید کھول دیے جائیں گے. اس وقت یہ جو ہم چھپے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی ستاری کار فرمائے میرے بھائی، اللہ کی ستاری کی. ہم گناہ کرتے ہیں کسی کو پتا نہیں چلتا، ہمارے گناہوں کے باوجود لوگ ہمیں حافظ صاحب، مولانا صاحب، حضرت، حاجی صاحب، بھائی صاحب، لوگ دعا کرواتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو، خدمت کرتے ہیں ہماری، ہمیں دیندار سمجھتے ہیں ہماری سینکڑوں بے دینیوں کے باوجود. چھپ چھپ کے فلموں کو دیکھتے ہیں، چھپ چھپ کے گانے بجانے کو سنتے ہیں، چھپ چھپ کے غلط چیزوں کو انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں. کتنے ہمارے گناہ، مگر اس کے باوجود اللہ تعالی شانہ لوگوں کے دلوں میں ہمارے بارے میں اچھے خیالات پیدا فرماتے ہیں. تہجد نہیں پڑھتے ہم، نہ اٹھ کے پڑھتے ہیں نہ عشاء کے بعد، مگر لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ہمارے بارے میں ایسا خیال رکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تہجد میں خاص میرے لیے دعا کرنا ہے. اور اگر ہم کہیں کہ نہیں نہیں میں تو تہجد وہجد نہیں پڑھتا، آپ کو غلط فہمی ہے، تو وہ اور زیادہ متاثر ہو کر جائیں گے کہ اوہ دیکھو نا توازو کتنی، اور کتنی اپنی نیکیوں کو چھپا رہے ہیں. یعنی اللہ تعالی شانہ نے کیسا پردہ ڈال رکھا ہے عزت کا. اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائیوں، جب ہماری کوئی تعریف کرتا ہے، وہ حقیقت میں ہماری نہیں، اللہ کی صفت ستاری کی تعریف کرتا ہے. اللہ کی صفت ستاری کی تعریف ہے کہ اس نے چھپا کے رکھا ہے، اور ہم لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل رہتے ہیں. اور قیامت کے دن بھی وہ اسی طرح ستاری کرے گا. جتنے لوگ بچ جائیں گے وہ ستاری سے بچ جائیں گے. اللہ جنت تک ہمارے اوپر ستاری فرماتا رہے. جو کچھ کرتا ہے اللہ، اور وہ میں نہیں، وہ اچھا مجھ سے، وہ اچھا مجھ سے، وہ اچھا مجھ سے، پتا نہیں کل کیا ہوگا، پتا نہیں میرا کل کے، اس وقت میں اسے حکارت کی نظر سے دیکھوں اور میں اسے تانا دوں، جو زبان سے کوئی غلط جملہ نکل آئے. قیامت کے دن یہ اگر ولایت کے مقام پر اٹھا اور میں پکڑا گیا، تو اس کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ہو سکتا ہے کہ میرے اسی جملے کی وجہ سے یا میری اسی سوچ کی وجہ سے دنیا ہی میں سب کچھ برباد ہو جائے. بنو اسرائیل میں ایک عابد تھا، ایک عابد اور ایک گنہگار. عابد جہاں کہیں جاتا تھا بادل اس کا سایہ کرتا تھا، لوگ بہت احترام کرتے تھے کہ ہماری بستی کے بہت بڑے بزرگ ہیں، جہاں کہیں جاتے ہیں ان کے ساتھ سایہ رہتا ہے. ایک دن ایک جگہ پر وہ بیٹھا ہوا تھا، گرمی کا موسم، بادلوں نے سایہ کیا ہوا تھا، کہ وہاں سے وہ گنہگار گزرا. یہ سب سے زیادہ نیک، وہ سب سے زیادہ گنہگار. اس نے جب اس نیک آدمی کو دیکھا تو دل میں ایک اچھے خیال نے جنم لیا. یہ اچھے خیالات جو ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت، یہ بھی اعمال ہیں، دل کے اعمال. اچھے خیال نے جنم لیا کہ یہ بنو اسرائیل کا سب سے بڑا عابد ہے، میں اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کی صحبت میں بیٹھ جاؤں تو شاید اس کا کچھ مجھے بھی اثر لگے، اور میں بھی اچھا ہو جاؤں، اور اللہ مجھ سے بھی راضی ہو جائے. یہ جا کر کے بیٹھ گیا. بیٹھ گیا تو اس عابد کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں بنو اسرائیل کا سب سے بڑا عابد، اور ایسا گندا آدمی میرے پڑوس میں بیٹھ گیا. دیکھو اعمال اس کے پاس ایک بھی نہیں، گندگی 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 گندگی، اور اس کے پاس نیکی 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 نیکی. اب فیصلہ کس پر ہو رہا ہے؟ دونوں کے ایک ایک خیال کے اوپر. اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ نیک آدمی ہے، اس کے پاس اگر بیٹھوں گا، اس کی صحبت سے میرے اندر نیکی آئے گی، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا. اور اس کے دل میں خیال آیا کہ گندا آدمی میرے پاس آ کر کے بیٹھے. وہ جھنجلا کر اٹھ گیا وہاں سے، جھنجلا کر، غصے ہو کر اٹھ گیا وہاں سے، اٹھ گیا اور آٹھ دس پندرہ بیس قدم چلا،
تو اسے احساس ہوا کہ بادل تو وہی ہے جہاں پہلے تھا، بادل تو اس گنہگار کے اوپر ہے، میں تو بادل کے بغیر ہی چل رہا ہوں، بادل گنہگار پر رہ گیا، یہ یوں آگے چلا گیا. نبی کے پاس گیا، نبی نے اللہ کی طرف رجوع کیا، نبی نے کہا کہ کہو اس کو کہ وہ میرا بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے چاہتا ہے، مجھے اپنا بنانا چاہتا ہے، دل میں وہ جذبہ ہے، گناہوں میں لت پت تھا مگر مجھے چاہتا ہے، اسی وجہ سے وہ تیرے پاس بیٹھا کہ تیری صحبت کی برکت سے میں اسے مل جاؤں، اس ایک نیکی کی وجہ سے میں اتنا خوش ہو گیا کہ یہ تو میرا چاہنے والا ہے، اتنا خوش ہو گیا کہ اس کی پچھلی ساری برائیاں میں نے معاف کر دی اور اس کے نام اعمال میں یہ ایک بہت بڑی نیکی میری محبت. اور تیرے دل میں یہ خیال آیا، تیرے دل میں کہ یہ گندا آدمی وہ تو میرا ولی بن چکا تھا، اس کے تو گناہ معاف ہو چکے تھے، وہ گندا نہیں تھا، یہ گندا اور میں اچھا، یہ میں آ گئی. اس میں کی وجہ سے تیری پچھلی ساری نیکیاں برباد میں نے کر دی اور تیرے نام اعمال میں گناہ آ گیا. تو تیرے نام اعمال میں اس وقت نیکیاں زیرو اور تکبر کا بہت بڑا گناہ، اور اس کے نام اعمال میں برائیاں زیرو اور میری محبت کا کو حاصل کرنے کا جذبے کا ایک بہت بڑا عمل. تو کہا اس وجہ سے بادل اب اس کے ساتھ ہے، تیرے ساتھ نہیں ہے، میں افضل نہیں، وہ افضل، وہ اچھا، وہ اچھا، وہ اچھا. اور اللہ سے دعا کرو گے، اللہ اللہم اجعلنی صغیرن فی عینی، اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا رکھ، وکبیرن فی عیون الناس، اور لوگوں کی نظر میں بڑا رکھ، عزت دے مجھے. اور جب حرص کا معاملہ آئے کہ پہلے میں کھا لوں، لوگ بھوکے رہے تو کوئی بات نہیں، پہلے میں بیٹھ جاؤں، یہ بوڑھا کھا لے گا اپنے طور پر، کوئی بٹھا دے گا اسے، مجھے یہ کمبل مل جائے، مجھے یہ بستر مل جائے، مجھے یہ جگہ مل جائے، نہ، پہلے آپ، پہلے آپ، پہلے آپ، آپ، میں نہیں، آپ، آپ، آپ. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت مشائخ اپنے مریدوں کو خلافت کب دیتے ہیں، خلافت کب دی جاتی ہے؟ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرید اپنے شیخ کی خدمت میں رہتا ہے، ہفتہ رہتا ہے، مہینہ رہتا ہے، سال رہتا ہے، سفر میں رہتا ہے، حضر میں رہتا ہے، جتنا اس سے ہو سکے وہ رہتا ہے اور اپنے شیخ کی خدمت کرتا ہے، شیخ کے لیے دسترخوان بچھاتا ہے، چائے بنا کر لاتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، جو خدمت کر سکے کرتا ہے. کہتے ہیں اتنی خدمت کرتا ہے، اتنی خدمت کرتا ہے، اتنی خدمت کرتا ہے، اتنی خدمت کرتا ہے کہ شیخ کو ایسا نظر آتا ہے کہ سر سے پیر تک اب خادم ہی خادم بن گیا ہے، اور اب اگر اسے میں خلافت دوں گا تو یہ اپنے مریدوں کی بھی خدمت کرے گا، تب خلافت دی جاتی ہے. خود غرض نہ رہے، دوسروں کو راحت پہنچانے والا بنے. تو کو اتنا مٹا کے تو نہ رہے، میں رہے ہی نہیں، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے، میری ہستی، میں کچھ ہوں، یہ رہے ہی نہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ کوئی چیز مٹ جاوے مگر مٹنے کے بعد اس کے آثار باقی رہے. ایک چیز کو آپ جلا دو تو جلا دیتے ہیں تو وہ کتاب جل گئی مگر راکھ ابھی موجود ہے، تو کتاب مٹی مگر کتاب کے کچھ اثرات ابھی باقی ہے کہ یہ جو کتاب میرے پاس تھی نا، یہ اس کی ایشز ہے، یہ اس کی راکھ ہے. تو دیکھو ابھی بھی ہے وہ کتاب ایشز کی شکل میں. کہتے ہیں کہ تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے، رنگ اور بو بھی نہ رہے، میں کا، میں اتنا ختم ہو جائے کہ میں کا رنگ بھی نہ رہے، میں کا بو بھی نہ رہے، کچھ رہے ہی نہیں. میرے محبوب حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خط میں مجھے لکھا کہ بیٹا اپنے آپ کو اتنا مٹاؤ، اتنا مٹاؤ، اتنا مٹاؤ، اتنا مٹاؤ، اتنا مٹاؤ کہ تمہیں یہ احساس بھی نہ رہے کہ تم نے اپنے آپ کو مٹایا ہے. اس لیے کہ مٹائے ہیں اور احساس رہے کہ میں نے اپنے آپ کو مٹایا ہے, وہ مٹا نہیں گیا ہوا. دل میں یہ رہے کہ میں تو کرسی پہ بیٹھنے کے قابل تھا, مگر دیکھو میں نے محمد بھائی کو کرسی پہ بٹھایا اور اپنے آپ کو مٹا کر میں نیچے بیٹھا, یہ مٹا نہیں گیا ہوا. یہ تو دل میں ایسا خیال آیا کہ میں کرسی پہ بیٹھنے کے قابل تھا, مگر میرا کمال دیکھیے کہ میں نیچے بیٹھا. یہ تو توازو کی شکل میں بدترین تکبر ہے کہ میں تو قابل تو تھا کرسی پہ بیٹھنے کے, مگر بیٹھا نیچے کارپیٹ کے اوپر. کمال کب ہے کہ کرسی چھوڑے کارپیٹ پر بیٹھے اور دل میں یہ خیال آئے کہ میں تو اس فرش اور قالین پر بیٹھنے کے قابل نہیں تھا, میں تو اس قابل تھا کہ مٹی پہ بیٹھتا. اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے قالین پر بٹھایا. یہ ہے توازو, یہ ہے توازو. حضرت ابو عثمان حیری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو پرانے زمانے میں گھروں میں چولہے ہوتے تھے اور چولہوں میں جب راکھ بڑھ جاتی تھی تو راکھ کو باہر پھینک دیتے تھے تاکہ اور لکڑیاں جلائی جا سکے, تو وہ ایشز کو اوپر کے فلور سے کسی نے نیچے پھینکا تو حضرت ابو عثمان حیری رحمت اللہ علیہ پر گری وہ راکھ, گندگی ایشز راکھ گری وہ چولہے کی. اور اتفاق ایسا ہوا کہ دائیں بائیں آگے پیچھے جو لوگ تھے ان میں سے کسی پر نہیں گری, حضرت پہ گری. اب لوگ جو ہیں وہ غصے میں ذرا آگے کہ حضرت کے ساتھ ہی کس نے بدتمیزی کی, مگر حضرت نے روکا اور سجدے میں گر گئے. حضرت سجدہ کیا, سجدہ, اور سجدے سے سر اٹھایا اور کہا کہ ابو عثمان حیری تو اتنا نکما آدمی ہے کہ آسمان سے اس پر تو آگ برسنی چاہیے تھی, یہ اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے راکھ ہی سے ہمارا معاملہ نمٹا دیا. یہ کیفیت میرے بھائیو کب پیدا ہوتی ہے؟ جب دل کا تزکیہ ہو جائے, جب دل میں ہو آ جائے, ہو تو نکل جائے اور ہو آ جائے, اللہ ہو آ جائے دل میں, اللہ آ جائے اور تو نکل جائے, میں نکل جائے. تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے, تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے, ہو میں اتنا کمال پیدا کر کہ ہو تو رہے تو نہ رہے, ہو میں اتنا کمال پیدا کر کے ہو تو رہے تو نہ رہے. عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ ہمیں اپنے عیوب نظر نہیں آتے, عیوب دوسروں کے نظر آتے ہیں. نتھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر, اپنے جب عیوب دیکھتے ہی نہیں تو دوسروں کے عیوب نظر آئیں گے. کبھی کبھی صرف عیوب, کبھی کبھی عیوب اور ہنر دونوں. نتھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر, پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر. اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی, دل پر کچھ اثر ہوا, اثر ہوا. میرے بھائیوں یہ دلوں پر جو اثر ہوتا ہے یہ بھی اللہ تعالی شانوں کی بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت. آج دوپہر میں کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت دل سوئے ہوئے ہیں, اس کا کچھ علاج بتلائیے, دل سوئے ہوئے ہیں علاج بتلائیے. تو حضرت نے فرمایا کہ کیا مطلب دل سوئے ہوئے ہیں, تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو کہا کہ حضرت آپ کی مجلس میں آتے ہیں, آپ کچھ ارشاد فرماتے ہیں تو اس کا دل پر اثر نہیں ہوتا. تو حضرت نے فرمایا کہ پھر دل سوئے نہیں ہیں, دل مرے ہوئے ہیں. تمہیں غلط فہمی ہے, تم دلوں کو سویا ہوا سمجھ رہے ہیں, دل سوئے نہیں, دل مرے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سوئے ہوئے آدمی کو جب جھنجھوڑتے ہیں تو وہ بیدار ہو جاتا ہے, اور مرے ہوئے آدمی کو جھنجھوڑتے ہیں وہ بیدار نہیں ہوتا. تم میری مجلس میں آتے ہیں, میں قرآن اور حدیث اور بزرگوں کے اقوال اور واعظ و نصیحت سے تمہارے دلوں کو جھنجھوڑتا ہوں, اگر وہ سوئے ہوئے ہوتے تو جاگ جاتے, مگر تم یہ کہتے ہیں کہ اثر بالکل نہیں ہوتا, اس کا مطلب ہے کہ دل مرے ہوئے ہیں. اور مرے ہوئے دلوں کو اللہ ہی زندہ کر سکتا ہے. تو یہ ہمارے دلوں پر جو اثر ہوتا ہے, یہ بھی اللہ تعالی شانہ کا بہت بڑا فضل ہے. اس اثر کا شکر ادا کرو اور اسے عملی جامہ پہناؤ, عملی جامہ کہ آگے ہم کچھ کریں. نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے, دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر, پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر, اپنی برائیوں پر ایک دن نظر پڑی کہ بھائی دوسروں کے عیوب تو بہت دیکھے, چلو اپنے بھی دیکھتے ہیں. تو جب اپنے عیوب دیکھنے لگے تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا تو پتا چلا کہ اس دنیا میں ہم سے برا کوئی نہیں ہے, ہم سے برا کوئی نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے جو اکابر مشائخ تھے ان کو خاتمے کی بہت فکر ہوتی تھی, خاتمے کی. اصل چلا یہاں سے تھا, خاتمے کی. ہر شخص ڈرتا تھا خاتمے سے فکر. ان کو اپنی خوبیاں نظر نہیں آتی تھی کہ میرے پاس بہت خوبیاں ہیں, وہ ڈرتے تھے اللہ کی بے نیازی, اللہ کی بے نیازی. حکیم فخر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ, میں نے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ سے سنا کہ ہمارے حضرت حکیم فخر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ, ہم تو اتنے کمزور اتنے کمزور اتنے کمزور کہ ایک قلم کو سنبھال نہیں سکتے, ہم اتنے کمزور کہ ایک چابی کو سنبھال نہیں سکتے. گاڑی کی چابی ادھر ادھر ہو جاتی ہے اور آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ ایک گھنٹہ نکل جاتا ہے تلاش کرنے میں, کبھی تو ملتی بھی نہیں ہے. اے اللہ, ہم اتنے کمزور کہ ایک چابی کو سنبھال نہیں سکتے, ایک قلم کو سنبھال نہیں سکتے, ایمان جیسی دولت کو ہم کیسے سنبھالیں گے؟ اور اے اللہ, ایمان ایسی دولت کہ اس کے پیچھے تیری کائنات کا سب سے بڑا ڈاکو پڑا ہوا ہے. تو ایمان بہت بڑی اور قیمتی دولت, اور پھر اس کے پیچھے بہت بڑا ڈاکو پڑا ہوا ہے. اس لیے اللہ, ہم آپ کو بطور امانت کے ہمارا اپنا ایمان سپرد کر رہے ہیں, اور آپ نے ہمیں امانت سکھلائی ہے, آپ امانت سکھلانے والے ہیں, تو آپ خود بہت امین ہیں, آپ خالق کائنات ہیں, آپ اس کی حفاظت کیجئے, اور جس وقت ہمیں ہمارے ایمان کی ضرورت پڑے آپ یہ امانت ہمیں پہنچا دیجئے, خاص طور پہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے. ڈرتے تھے ڈرتے تھے ڈرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور جادوگر ایک دوسرے کے مقابلے میں آ کر کے کھڑے ہو گئے, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ڈانٹنا شروع کیا کہ تمہیں شرم نہیں آتی, تم اللہ کے مقابلے میں آ گئے, اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں آ گئے. ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو گئی, ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو گئی, اور ابھی ان کو تنبیہ کر ہی رہے تھے کہ وہ مقابلہ شروع ہو گیا. انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینکی اور وہ سانپوں کی شکل اختیار کر گئی, لاٹھیاں اور رسیاں. فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ, ان لاٹھیوں کو اور رسیوں کو سانپ کی شکل میں دیکھ کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا. یہاں مفسرین ایک اشکال پیدا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا توکل اتنا کمزور کہ ایسے سانپوں کو دیکھ کر ڈر گیا. تو جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہوتا ہے, وہ انسان بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے مگر ہوتا ہے انسان. تو جیسے سردی سے عام انسان متاثر ہوتے ہیں تو نبی کو بھی سردی محسوس ہوتی ہے, جیسے گرمی سے پسینہ عام انسان کو آتا ہے تو نبی کو بھی آتا ہے. تو اسی طرح سانپ کو دیکھ کر جس طرح عام انسان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے, تو نبی بھی چونکہ انسان ہوتا ہے اس لیے اول وہلے میں اسے خوف محسوس ہوتا ہے, مگر پھر اللہ کے ساتھ چونکہ کنیکشن ہوتا ہے وہ خوف ختم ہو جاتا ہے. ایک جواب یہ, مشہور جواب یہ ہے جو دیا جاتا ہے. تو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خوف محسوس ہوا, تو اللہ فرماتے ہیں کہ قلنا لا تخف, ہم نے کہا آپ ڈریے مت, آپ ڈریے مت, انک انت الاعلی, آپ ہی بلند ہیں, آپ ہی بلند. یہ سانپ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے, اور مقابلے میں یہ درجنوں سانپ آپ کو نظر آ رہے ہیں, آپ کا ایک عصا کافی ہو جائے گا. ولک ما فی یمینک, اپنے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دیجیے. اس میں مفسرین کی ایک جماعت نے ایک بہت ہی عجیب بات بیان کی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں ڈانٹنے لگے اور تنبیہ کرنے لگے تو حضرت جبریل امین آئے, اور حضرت جبریل امین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اتنی سختی مت کیجئے اس لیے کہ عصر سے پہلے پہلے آج یہ جنت میں ہوں گے. ڈانٹا, ڈانٹنے کے نتیجے میں اوپر سے حضرت جبریل آئے. دیکھو یہ فائنل راؤنڈ میں کامیاب ہونے والے لوگ. تو کہا کہ حضرت جبریل نے آ کر کے کہا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ انہیں ڈانٹیے مت, یہ تو میرے ہیں, فائنل راؤنڈ میں یہ میرے ولی بن کر آنے والے ہیں, انہیں ڈانٹیے مت. تو دیکھو ابھی ولی بنے نہیں ہیں, مگر چونکہ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ ولی, تو مسلمان بننے سے پہلے حضرت جبریل کو بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے کے لیے کہ ڈانٹو مت ان کو. اب حضرت جبریل کے ساتھ یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ فرعون کا حکم ہوا اور انہوں نے وہ رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دی. تو رسیوں اور لاٹھیوں کو سانپ کی شکل میں دیکھ کر حضرت موسیٰ نہیں گھبرائے تھے, اس لیے کہ پیغمبر ایسی چیزوں سے گھبرایا نہیں کرتا. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى, موسیٰ علیہ السلام نے دل میں خوف محسوس کیا. کون سا خوف؟ یہ خوف محسوس کیا کہ جو اللہ ایسے اللہ کے نبی کے دشمنوں کو آنن فانن کفر سے نکال کر اسلام میں داخل کر کے چند ہی ساعات میں جنت میں داخل کر سکتا ہے, وہی خدا موسیٰ کے سر سے نبوت کا تاج اتار کر اس کا ایمان سلب کر کے اسے جہنم میں بھی تو ڈال سکتا ہے. یہ خوف محسوس کیا تو کہا کہ اللہ نے کہا کہ لا تخف, لا گھبراؤ مت, اس لیے کہ تم تو نبی ہو اور نبی معصوم ہوتا ہے, انک انت الاعلی. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام, رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث, اے اللہ آپ نے سر پر حکومت کا تاج بھی رکھا, نبوت کا تاج بھی رکھا, سب کچھ دیا. فاطر السماوات والارض, آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے, انت ولی یہ فی الدنیا والآخرہ, آپ ہی میرے ولی اور کارساز ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا تو میری بہت اچھی گزر گئی, بہت اچھی گزر گئی, اب آخرت کا مسئلہ ہے. توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین, آپ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں موت دیجئے اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں ملا دیجیے. حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر ایک مرتبہ خط لکھا کہ حضرت بزرگان دین انتقال کر جاتے ہیں تو لوگ ان کی بہت تعریف کرتے ہیں کہ حضرت ایسے تھے, حضرت ایسے تھے, حضرت ایسے تھے, ایسے تھے, ایسے متبع سنت تھے, ایسے صاحب علم تھے, ایسے صاحب تقویٰ تھے, ایسے صاحب کرامت تھے. تو ان کے انتقال کے بعد جب لوگ ان کے احوال کو سنتے ہیں تو کافی افسوس مل کے رہ جاتے ہیں کہ یار اگر پہلے معلوم ہوتا تو ہم بھی سہارنپور تک کا سفر کرتے اور حضرت سے استفادہ کرتے, ہم بھی حضرت کی صحبت میں جا کر فائدہ اٹھاتے. تو آپ مجھے اجازت دیجئے, میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے بارے میں جو کچھ مجھے علم ہے اور جو کچھ میں نے دیکھا ہے آپ کے انتقال سے پہلے ہی لکھ لوں اور لکھ کر چھاپ دوں تاکہ لوگ آپ کی زندگی میں آپ کو پہچان لیں اور آپ سے فائدہ اٹھا لیں. آج کل تو حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں میرے بھائیو, تزکیہ کے نہ ہونے کی وجہ سے کہ دوسرے تو کیا کریں گے, ہم خود ہی اپنی پروفائل لکھ لکھ کے لوگوں کو ای میل کرتے ہیں, خود اپنی ہی پروفائل, خود کتابیں بھی چھاپتے ہیں تو اس کے پیچھے پروفائل خود اپنی لکھتا ہے اور اس میں بھی بڑھا چڑھا کے مبالغے کے ساتھ. جو لوگ حقیقت سے واقف ہوتے ہیں انہیں اندازہ ہو جاتا ہے. یہاں ایک اپنے وقت کا بہت بڑا مصنف لکھنے والا حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ سے کہہ رہا ہے, حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کا خلیفہ, بہت بڑے عالم, اس چوٹی کا عالم کہ دار العلوم دیوبند کو ناز ہے اس پر, وہ لکھ رہا ہے کہ مجھے اجازت دے دیجئے. وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں کچھ چھاپ دوں اور حضرت کے دل پر کدورت آئے اور حضرت کے دل کی ناگواری مجھے نقصان پہنچائے, اسے اجازت لی. مگر لاسٹ راؤنڈ اور فائنل راؤنڈ تو ابھی باقی ہے نا. شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ جن کے دم سے پورے عالم میں دین کی فضائیں نظر آتی تھی, دعوت و تبلیغ کو حضرت کی سرپرستی حاصل تھی, مصنفین مؤلفین کو حضرت کی سرپرستی حاصل تھی, مدارس کو حضرت کی سرپرستی حاصل تھی, خانقاہوں کو حضرت کی سرپرستی حاصل تھی، سب حضرت کو اپنا بڑا سمجھتے تھے، سب ہلکے والے. اتنا بڑا شخص، اتنا بڑا شخص. مگر خوف کتنا خاتمے کا کہ جب مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خط گیا حضرت پر، تو حضرت نے وہاں سے صرف ایک جملہ لکھا جواب میں، مولوی منظور خاتمے کا نہ تمہیں پتا ہے نہ مجھے، خاتمے کا نہ تمہیں پتا ہے نہ مجھے. ہیں ہم چھوٹی سی نیکی کر کے کتنے اتراتے ہیں کہ کسی کو خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. خاتمے کا نہ تجھے پتا ہے نہ تمہیں پتا ہے نہ مجھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا خاتمہ کیسے ہوگا مجھے پتا نہیں. اگر میری تعریف میں آپ نے ایک دفتر تیار کر کے چھاپ دیا اور خاتمہ میرا بوا ہوا تو کیا. اور حضرت یہ کہتے تھے جب کوئی تعریف کرتا تھا کسی جگہ جلسے میں اور حضرت کے کانوں میں تعریف پڑ جاتی تھی، تو حضرت فرماتے تھے میرے پیاروں، روتے تھے، ہچکیاں بن جاتی تھی، آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، وہ قطب وقت کہتے تھے میرے پیاروں مجھے مرنے تو دو، میرے پیاروں مجھے مرنے تو دو. میں اگر ایمان کے ساتھ گیا تو جتنی تعریف کرنی ہو کر لینا، میں ایمان کے ساتھ گیا جتنی تعریف کرنی ہو کر لینا. تو بات اصل میں یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے ہماری آپ کی دنیا کی، آخرت کی، مادی، روحانی، انفرادی، اجتماعی، ہر قسم کی کامیابی ایمان اور عمل صالح میں رکھی ہے. ایمان اللہ تعالی شانہ نے ہمیں مفت میں دے دیا بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی کوشش کے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کے علاوہ اور بھی نو مسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کن کن مشکلات سے اسلام کی خاطر دو چار ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں. آرام سے ہمیں ایمان دے دیا، اسلام دے دیا. اب یہ اسلام باقی کیسے رہے اور عمل صالح ہماری زندگی میں پورا کا پورا کیسے آ جائے، اس کی ہمیں فکر کرنی ہے. تو گزشتہ مہینے کی نشست میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ کل، یعنی اتوار کے دن کے لیے، چونکہ وہ 24 گھنٹے کا اعتکاف تھا، اتوار کے دن میں اس کو مکمل کروں گا. مگر اتوار کے دن بھی کسی اور موضوع پہ گفتگو ہو گئی، تو میں نے خیال کیا کہ چلو بہت اچھا ہوا کہ جو لوگ اتوار تک نہیں ٹھہرے ہیں وہ دوبارہ آئندہ مہینے سنیچر کو آئیں گے تو ان کے سامنے یہ بات آ جائے گی. مگر آج بھی یہ دوسری باتیں ہو گئی، تو انشاءاللہ آئندہ مہینے، تو اب یوتھ پروگرام ہے تو اس کے بعد اپریل کے مہینے میں کوشش کریں گے کہ اس کی تکمیل ہو جائے کہ عمل صالح جو ہے ہماری زندگیوں میں کیسے آئے. مگر اب 2 مہینے ہیں تو صرف متن بتلا دوں کہ عمل صالح ہماری زندگیوں میں کیسے آئے اور ایمان ہمارا کیسے بچ جائے تاکہ ہمیں دنیا کی کامیابی مل جائے، آخرت کی کامیابی مل جائے. اس کے لیے 2 کام کرنے کے ہیں اور 2 کام چھوڑنے کے ہیں. جو 2 کام کرنے کے ہیں وہ ایک یہ ہے دوا میں ذکر، اپنے دل پر اتنی محنت کرنی ہے کہ 24 گھنٹے ہمارا دل اللہ کو یاد کرنے والا بن جائے. دوا میں ذکر. اور نمبر 2، ان لوگوں کی صحبت جن کی زندگیاں ایمان اور عمل صالح سے منور ہے. تو دوا میں ذکر سے بھی ایمان اور عمل صالح کا فائدہ ہوگا، اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے بھی کہ جن کے پاس ایمان اور عمل صالح ہے، ہمارے اوپر اس کا اثر پڑے گا تو ہماری زندگیوں میں ایمان میں ترقی ہوگی، ہمارے صالح میں ترقی ہوگی. تو جو 2 کام کرنے کے ہیں وہ یہ کہ دوا میں ذکر، ذکر پر محنت کرنی ہے کہ دل ہمارا 24 گھنٹے اللہ کو یاد کرنے والا بن جائے. اس پر تفصیلی گفتگو تو انشاءاللہ کسی اور نشست میں ہوگی، مگر ابھی اتنا کیجئے کہ جو حضرات کسی شیخ سے بیعت ہیں وہ اپنے شیخ کے بتلائے ہوئے معمولات کا اہتمام سے کو اہتمام سے کرتے رہیں، اور اطلاع اور اتباع کا تعلق رکھ کر اس میں ترقی کریں تاکہ دل ذاکر بنے. دل کو ذاکر بنانے کے لیے ایسے لوگوں کی سرپرستی کی ضرورت ہے جن کو پتا ہے کہ دلوں کو کیسے ذاکر بنایا جاتا ہے. اہل اللہ, اللہ کے نیک بندے, اور جن کا کسی شیخ سے بیعت کا تعلق نہیں ہے وہ چونکہ اس وقت اس لائن کی کسی رہنمائی سے محروم ہے, تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ چلتے پھرتے یہ سوچا کرے کہ میرا اللہ مجھے بہت محبت سے دیکھ رہا ہے. اگر غفلت ہو جائے پھر خیال آ جائے تو پھر سوچو کہ میرا اللہ مجھے بہت محبت سے دیکھ رہا ہے, میرا اللہ مجھے بہت محبت سے دیکھ رہا ہے. اور دوسرا, 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ کلمہ طیبہ, 100 مرتبہ تیسرا کلمہ, اگر دونوں ہو جائے تو بہت اچھا, یا دونوں میں سے کوئی ایک, 100 مرتبہ استغفار, استغفر اللہ استغفر اللہ, اور 300 مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ تلاوت روزانہ, اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کھانے سے پہلے کھانے کے بعد کی سنت ہے. اس سے انشاءاللہ دھیرے دھیرے دوا میں ذکر, دوا میں ذکر یعنی ہمیشہ دل اللہ کی یاد میں رہے. اور دوسرا, صحبت اہل اللہ, اللہ والوں کی صحبت, اور اللہ والوں کی صحبت میں اپنے شیخ کی صحبت مرید کے لیے سب سے زیادہ نافع ہوتی ہے. تو یہ دو کام کرنے کے ہیں, اور جن دو کاموں سے بچنا ہے, نمبر ایک اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے, گناہ سے بچنا ہے. اب گناہ سے بچنے کے لیے جو قربانی دینی پڑے دو, جان بھی چلی جائے گناہ مت کرو, اور ہو جائے تو فوراً توبہ. گناہ کرنا ہی نہیں ہے, کرنا ہی نہیں, اگر ہو جائے تو فوراً توبہ. اور دوسری چیز جس سے بچنا ہے وہ ہے لا یعنی سے بچنا, لا یعنی سے بچنا, لا یعنی سے بچنا. لایانی سے بچنا, لایانی کس کو کہتے ہیں؟ وہ کام جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ. اگر یہ چار کام ہم نے کر لیے, یعنی دو کام کیے اور دو سے بچے, یہ چار کام اگر ہم نے کر لیے تو زندگی میں عمل صالح میں خوب ترقی ہوگی, ایمان میں خوب ترقی ہوگی, اور ایمان اور عمل صالح میں جب ترقی ہوگی تو جس چیز میں ترقی ہوتی رہتی ہے وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے, اور جب محفوظ ہو جاتی ہے تو اس کی برکت سے دنیا میں بھی کامیابی آخرت میں بھی کامیابی. اور یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں جو ملتی ہے وہ کامیابی نٹ شیل میں, اس کا خلاصہ کہ ایمان اور عمل صالح جب زندگی میں آ جاتا ہے تو ایسے شخص کے دل میں اللہ کی محبت اتر جاتی ہے, اور پھر وہ اللہ کی محبت میں ترقی ہوتی رہتی. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.